بسم الله الرحمن الرحیم. گناہوں کی اقسام کا ذکر تھا کہ کن گناہوں کے ذریعے کس طرح کے عذاب آتے ہیں، اور ایک دو روز قبل یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ نفسانی، شہوانی، شیطانی الگ الگ گناہوں کی اقسام ہیں، مگر جو علم و فکر کی لائن کے سیئات اور اس لائن کے جو گناہ ہیں، تو وہ قیامت ڈھاتے ہیں، اور اس میں جیسے مجاہد میدان کارزار میں جوش جہاد میں اور وہاں کے عقبا کے فضائل میں مست ہو کر تلوار چلاتا جاتا ہے، تو یہ شیطان جب کبر و عجب کسی عالم کے قلب میں ڈال دیتا ہے، تو وہ اس میں آگے بڑھتے ہوئے اتنے دور نکل جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. جیسا مثال موجود ہے کہ مودودی نے روایت اور درایت کا اختلاف، روایت اور درایت کا ایک باب قائم کیا، اور اس بحث میں اپنی عقل سے، اب اس کی غریب کی عقل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ارشاد گرامی، جو ایسی صحاح صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اس نے لکھ دیا کہ کیا 1400 سال کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ دجال کے بارے میں غلط تھا؟ تو یہ کوئی مودودی، کوئی منفرد شخص نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہو. اس فتنے میں جو اہل علم مبتلا ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس شخص کے پاس تو علم تھا یا نہیں، ہمیں اس کی تحقیق نہیں، ہم نے جو کچھ اس کے اپنے محدود سمجھ اور محدود وسائل کے مطابق اس کے بارے میں پڑھا، تو یہی کہ نہ کسی صاحب علم کی اسے صحبت ملی، نہ کسی مستند محدث کی خدمت میں کوئی چند مہینے گزارنے کی اسے سعادت ملی ہو، یا چند مجالس میں حاضری کی سعادت ملی ہو. ایسا شخص جب یہ لکھے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیسی جرأت. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس لائن کے قصے سب اسی طرح، یہ جتنے اس لائن میں بڑھتے 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 کوئی متنبی بنا اور کوئی کیا بنا، وہاں تک پہنچے ہیں. تو اسی لائن کا ایک قصہ بڑا عجیب و غریب سنیے. عالم اسلامی کے ہمارے عظیم مفکر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے محبوب خلیفہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کے والد محترم، حضرت مولانا حکیم سید عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جس زمانے میں وہ ندوہ کے ناظم تھے تو آپ نے 1894 میں دہلی اور اس کے اطراف کا سفر فرمایا تھا. اس سفر میں آپ دہلی، پانی پت، سرہند، دیوبند، سہارنپور، امبیٹا، گنگو، نگینہ، بجنور، ان تمام مقامات پر تشریف لے گئے، جس میں آپ نے وہاں کے مشائخ، علماء، اس سے ملاقات کی اور مرور زمانہ کے ساتھ قیامتیں اس علاقے میں آتی رہی اور ان قیامتوں کے وقوع سے پہلے جو جو دینی مراکز تھے، علمی مراکز تھے، ان تمام آثار قدیمہ تک آپ نے پہنچنے کی کوشش فرمائی. اور اس کی تاریخ مرتب فرمائی. اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا تھا، بعد میں نام کی تبدیلی کے ساتھ دہلی اور اس کے اطراف دہلی اور اس کے اطراف کے نام سے وہ سفر نامہ شائع ہوا تھا. اس میں دہلی کا ایک مشہور مدرسہ ہے، اب بھی ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت اس مدرسے کو باقی رکھے، ہمارے تمام دینی اداروں کو باقی رکھے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. حرمین شریفین کا نام زبان پر آنے پر مجھے قصہ یاد آیا کہ ہم سن 80 میں فیصل آباد میں حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ معتکف تھے. ایک دن حضرت نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ مدرسے کے دفتر میں جنرل ضیاء صاحب کا فون آیا ہے اور صدر ضیاء نے حضرت کی خدمت میں سلام بھیجا اور درخواست کی ہے کہ یہ جو روس کے ساتھ جنگ جاری ہے اس کے لیے خاص طور پر دعا فرمائے. تو حضرت نے فرمایا کہ پیارے، فجر کی نماز میں قنوت پڑھا کرو. پوچھا قنوت آوے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا کہ سناؤ. تو میں نے قنوت سنا دیا. حضرت نے فرمایا کہ آج سے پڑھتے رہو. اب فجر میں قنوت شروع ہو گیا. ایک دو روز کے بعد کیا تھے ہمارے حضرت، کیا تھے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل نے حضرت کو کن کن خوبیوں سے اور ان خوبیوں کے نتیجے میں کن کن مقامات، مناصب، روحانی سے نوازا تھا. ایک دو روز کے بعد حضرت فرمانے لگے کہ پیارے، اس میں کہیں حرمین شریفین کی حفاظت کی دعا بھی بڑھا دے. تو میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عرض کیا کہ حضرت میں نے یہ جملہ بڑھایا ہے، اس جگہ پر بڑھایا ہے، پورا قنوت نازلہ سنایا اور اس میں یہ جملہ حضرت سے میں نے عرض کیا کہ میں نے بڑھایا ہے، اللهم احفظ الحرمين الشريفين واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين. تو حضرت نے فرمایا کہ مناسب ہے اس کو پڑھا کرو. یہ رمضان المبارک کا قصہ ہے اور شوال گزرا، ذی القعد اور ذی الحج میں ذی الحج گزرنے پر یکم محرم کو غالباً ایک خبیصوں کی پارٹی اسلحہ سمیت حرمین شریفین میں گھس گئی، مدینہ منورہ میں ان کی اس مہم جوئی کو ناکام بنا دیا گیا، لیکن حرم مکی میں وہ گھس گئے اور 18 دن تک اندر سے طواف نہیں ہو سکا. ان کو 18 دن کے بعد ان پر قابو پایا گیا اور وہ جو ہے مان زندہ پکڑا گیا اور اسے قتل کی سزا دی گئی. تو حضرت کا مقام دیکھیے کہ یہ واقعہ ظہور پذیر ہونے والا ہے اور حرمین فتنوں کی زد میں ہے. تو حضرت نے کئی ہفتوں قبل فرمایا کہ پیارے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کوئی جملہ اس میں بڑھا دو. اب بھی حرمین کو خطرہ ہے، فتنے منڈلا رہے ہیں، اللہ عز و جل قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھے، مامون رکھے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے جو امن کی دعائیں فرمائی، اللہ عز و جل ان دعاؤں کے صدقے قیامت تک کے لیے اسے مامون بنائے. اب یہ حضرت حکیم صاحب دہلی کے مدرسہ حسین بخش میں پہنچتے ہیں اور اس مدرسے کا محل وقوع آپ نے بیان فرمایا کہ یہ مدرسہ جامع مسجد بازار میں بختاور خان کی حویلی کے آگے ہے، اس لیے وہیں سے روشن الدولہ کے کٹڑا ہوتا ہوا سیدھا جامع مسجد کے پاس میں نکلا اور جامع مسجد کے پش پر ہو کر جامع مسجد بازار میں پہنچا. مدرسہ نہایت پرتکلف ہے، مسجد ہے، مسجد کے گرد اسی سے ملحق مکانات اور حجرے خوبصورتی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، ان میں مدرسین اور طلبہ رہتے ہیں. مدرسے کا خرچ 200 روپے ماہوار ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، چندے سے چلتا ہے، کچھ محدود آمدنی مقرر بھی ہے. 4 مدرس ہیں اور 5 مددگار. مدرس اول مولوی عبدالعلی صاحب ہیں، یہ مسجد کے شرقی اور جنوبی گوشے کے مکان میں رہتے ہیں. وہیں درس دیتے ہیں. اسی سال ذی الحجہ کے مہینے سے یہاں آئے ہوئے ہیں. اس سے پیشتر وہ مراد آباد سہارنپور میں مدرس تھے. مولوی فیض الحسن اور مولانا قاسم اور مولانا احمد علی مرحومین کے شاگرد ہیں. مولانا محمد قاسم صاحب سے زیادہ تر تلمذ ہے, انہی کی صحبت میں زیادہ رہے, انہی سے ارادت ہے, انہی کے مرید ہیں. آدمی خلیق سنجیدہ بے تکلف سادہ مزاج ہیں, خود پنداری اور پندار سے بالکل کنارہ کش. صورت سے علماء دین کی شان معلوم ہوتی تھی. جب میں گیا تو صحیح مسلم کا سبق ہو چکا تھا. طلباء سے باتیں کر رہے تھے, مجھ سے نہایت شگفتہ پیشانی کے ساتھ ملے. تعارف کے بعد مجھ سے کہا, اگر اجازت ہو تو میں ایک سبق اور پڑھا دوں. اس کے بعد سنن ابن ماجہ کا سبق شروع ہوا, دیر تک پڑھاتے رہے. اسی اثنا میں اٹھا, مجھ سے کہا کہ آپ تھوڑی تکلیف اور کیجئے. میں بیٹھ گیا, تھوڑی دیر میں سبق ختم کیا اور طالب علموں سے کہہ دیا کہ باقی سبق سہ پہر کو ہوں گے. پھر مجھ سے نہایت لطف اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے, میرے واسطے چائے بنوائی اور اصرار کے ساتھ پلاتے رہے. پان خود نہیں کھاتے مگر میرے واسطے خاص کر منگوائے, باوجود اس کے کہ میں منع کرتا رہا. ان کے اس توازو اور اکرام کی وجہ سے میں زیادہ بیٹھا, 12 مجھ کو وہیں بج گئے. دیر تک حضرت سید صاحب نور اللہ مرقدہ کے حالات ذکر کرتے رہے, مولانا قاسم صاحب کے حالات بیان کرتے رہے. یہ بھی کہا کہ اگر مولانا قاسم صاحب کے حالات اور ان کے علم کا مشاہدہ میں نے خود نہ کیا ہوتا تو اگلے زمانے کے اکابر کے حالات افسانہ معلوم ہوتے. مولانا رشید احمد کی نسبت کہنے لگے کہ ایسے لوگ اب روئے زمین پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. یہ بھی قصہ انہوں نے بیان کیا کہ مولوی سعید الدین ایک معمولی استعداد کے آدمی سید صاحب کے دیکھنے والوں میں ان کے قافلے کے تھے, سہارنپور میں رہتے تھے. وہ بھی جیسا سید صاحب کے علی العموم مریدوں کا حال ہے, نہایت باخدا اور سچے مسلمان تھے. ان کے بیٹے سے کسی دوسرے شخص کا جھگڑا ہو گیا اور نوبت عدالت تک پہنچ گئی. فریق ثانی نے مولوی صاحب کے گواہی میں لکھ دیا, مولوی صاحب کا نام گواہی میں لکھ دیا. مولوی صاحب کو جانا پڑا اور بلا لحاظ واسطے پدری اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دی. وہ آخر میں نابینا ہو گئے تھے اور باوجود پیرانہ سالی کے ہر روز کسی بچے کو ساتھ لے کر مدرسہ پڑھانے آیا کرتے تھے, کچھ سنتے تھے کچھ پڑھتے تھے. ہمیشہ ان کا یہ شغل رہا. میں نے ایسے وقت میں دیکھا ہے کہ نابینا ہو جانے کے بعد ان کی آنکھیں پھر روشن ہو چکی تھی اور خود بلا وساطت کسی کے پھرتے تھے. اس کا قصہ مولوی ثابت علی صاحب عجیب بیان کرتے تھے. وہ سہارنپور میں مدرس ہیں اور میرے دوستوں میں ہیں. وہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب مرحوم اکثر کلام مجید پڑھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خود بخود چلے آ رہے ہیں, ان کی آنکھیں روشن ہیں. میں نے پوچھا, حضرت یہ کیا بات؟ معلوم ہوا کہ آج بھی حسب معمول کلام مجید پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے और आंसू जैसे ही पूछे कि आंखें रोशन हो गई। यहाँ तक तो ये गोया तमहीद थी कि ये बहुत बड़ी सनद से ये कर्बनाक दर्दनाक ख़तरनाक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अब वो किस्सा सुनिए और रोइए और रोकर मुबारक महीने में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो इस लाइन के फितने हैं जिसमें दीन और मज़हब की बुनियादें उखेड़ी जाती हैं, इस फितने से उम्मत की हिफाजत फरमाए। इसीलिए आपने सुना कि ख़तरनाक दर्दनाक कर्बनाक, तो वो इसलिए कि ख़ुद इस सफ़रनामे में इसका उन्वान दिया गया है कि अख़लाक़ी इन्हितात और मज़हबी तफरीक का एक इबरतनाक क़िस्सा। आगे जब वो किस्सा सुने, ये भी किस्सा मौलवी अब्दुल अली साहब ने बयान किया कि सब्ज़ी मंडी यहाँ से बहुत करीब है, इस महल्ले में एक मौलवी साहब आकर रहते थे, वो गैर मुकल्लिद थे, दिन को मियाँ साहब के मदरसे में रहते थे और रात को वहाँ किराए से मकान था, उसमें एक बीवी साहिबा भी थी। इसी महल्ले में एक कबीर उस्सिन मियाँ जी रहते थे, वो अवकात के बहुत पाबंद थे, महल्ले के लोग उनकी ताज़ीम करते थे। एक दिन एक बुढ़िया ने उन मियाँ जी से आकर कहा कि मौलवी साहब की बीवी ने आपको बुलाया है। खड़े खड़े जरी सी उनकी बात सुन जाइए। मियाँ जी साहब गए पर्दे के पास, बीवी साहिबा ने आकर कहा कि आप बाखुदा आदमी हैं, मुझको लिल्ला इस जालिम के पंजे से छुड़ाइए। मियाँ जी ने कहा खैर तो है। उस खातून ने कहा खैर कहाँ, शर है, ये शख्स मेरा पीर है, मैं उसकी मुरीद हूँ, मेरे खाविन मौजूद हैं, जिंदा हैं, धोखे से ये मुझको निकाल लाया है। मियाँ जी साहब को ये सुनकर नहायत ही ताज्जुब हुआ और वाकई ताज्जुब की बात है। मैंने यहाँ तक जब किस्सा सुना तो मुझको अजब हैरत हुई। मौली साहब फरमाने लगे कि मियाँ जी ने उस खातून की तसल्ली तशफ़ी की, उसके बाद चले आए, लेकिन मौके के मुंतज़िर रहे। एक दिन मौली साहब से खलवत में कहा कि मुझको तन्हाई में आपसे एक राज कहना है, बशर्ते कि वो किसी पर ज़ाहिर न होने पाए। सिर्फ आप तक रहे। उन्होंने कहा फरमाइए। मियाँ साहब ने कहा कि मैं भी आपका हम मज़हब हूँ, मगर हज़रत क्या कहिए, इस महल्ले के लोग ऐसे सख्त हैं, आप जानते हैं कि ये लोग आदमी को मार डालते हैं اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی۔ اگر میں اظہار کروں تو خدا جانے میری کیا حالت ہو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ خیر یہ بہت مناسب ہے، آپ اپنا مطلب کہیے۔ انہوں نے کہا اصل یہ ہے کہ اس محلے میں ایک عورت سے مجھ کو کمال درجے کی الفت ہے، لیکن اس کا خاوند موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی تدبیر ہو کہ وہ میرے قابو میں آ جائے اور شریعت میں بھی جائز ہو۔ تو اس امام صاحب نے کہا کہ یہ کوئی دشوار امر نہیں ہے، یہ لوگ یعنی حنفی المذہب لوگ مستحل الدم ہیں کہ ان کی جان ہمارے لیے حلال ہے، ان کا مال مال غنیمت ہے، ان کی بیویاں ہمارے واسطے جائز ہیں۔ آپ قابو میں لا سکتے ہو تو شوق سے لائیے۔ اب میاں جی نے کہا اس امام سے بس مجھ کو یہی چاہیے تھا، اور وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے وقت محلے کے عمائد سے یہ قصہ بیان کیا اور شرط کر لی کہ اس امام کو جان سے نہ ماریں۔ ان لوگوں نے، مصلیوں نے، اس کے خاوند کو بلا بھیجا۔ جب مولوی صاحب نماز کے واسطے آگے بڑھے مصلی پر، تو ایک شخص نے نہایت درشتی اور سختی اور غصے کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور نہایت ہی خوب مرمت کی، اور خاوند اپنی جورو لے کر چلا گیا۔ یہ قصہ حال ہی کا ہے، مجھ کو اس کے سننے سے عورت کے نکال لانے پر اتنا استعجاب نہیں ہوا جتنا ان کا حنفیہ کے مستحل الدم سمجھنے پر تعجب ہوا۔ باوجود ہے کہ اس میں کچھ نہیں، بھوپال میں عبداللہ نابینا کہتا ہے کہ دنیا میں صرف ڈھائی مسلمان ہیں، مولوی محمد بشیر صاحب حنفیہ کو مشرک سمجھتے ہیں۔ تو یہ قصہ سنانا تھا کہ جب یہ مذہبی تعصب میں جو شیطانی علم شیطان نے ان کے دماغوں میں صاحب علم ہونے کا جو ایک شر پھونک رکھا ہے، اس میں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، ہم چومن دنگرے نیست دیگرے کو دنگرے، کہ میرے جیسا کوئی دوسرا دنیا میں جانور نہیں۔ تو اس میں وہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ یہ غیر مقلد، یہ سلفی کہلانے والے، یہ اپنے آپ کو اصحاب حدیث میں سے اور اہل حدیث میں سے کہلانے والا امام، وہ حنفیہ کو سمجھتا ہے کہ ان کو جان سے مار سکتے ہیں، یہ مستحل الدم ہیں، اور ان کی بیویاں جو دوسرے کے نکاح میں ہوں، اپنے شوہر کے نکاح میں، تو ان کو بغیر نکاح کے، بغیر اس خاوند کی طلاق کے اپنے قابو میں لانا جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ایسے خبیث فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اور امت جن مصائب سے گزر رہی ہے، یہ مصائب ہی کیا ہیں غیروں کی طرف سے کہ یہ اسلام کا نام لینے والے شر اور دلالت اور گمراہی میں یہاں تک پہنچ جائیں کہ ان کی بیویوں کے عصمت کو تار تار کریں، ان کے بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کریں۔ اللہ تعالی تمام فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے، رمضان المبارک کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں آنسو بہانے کی، مالک کے سامنے رونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.